الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، اللہ جل مجدہ نے 40 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت سے پہلے مخلوق کے لیے ان کی زندگی کو ایک ہدایت، ایک رہنمائی بنایا، اور اس کے بعد پھر اعلان نبوت ہو کر اس کے تفصیلات کے کیسے اب دوسرے لوگ بھی زندگی صحیح طریقے سے اللہ جل مجدہ کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلے 40 سال زندگی ہے، اس میں بھی بے حد رہنمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہ تو نماز کی دعوت تھی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ کوئی اس طرح کا حکم نازل ہوا تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کو اور انسانوں کو، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بعد میں یہ اشارہ بھی فرمایا، لقد بعثت فیکم عمرا من قبلی، آپ کی اس زندگی کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کے جو اخلاق اور رویہ اور مخلوق کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کہ وہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو حکم و عام کرنے کا، لیکن وہ لوگ جن پر کوئی دوسرا حکومت نہیں کرنا چاہتا، یعنی بڑی بڑی حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ملکوں پر قبضہ کر کے حکومت کریں، کچھ عرب کے اس وقت یہ حالات تھے جو عام لوگوں کے اور حکمرانوں کے کہ کوئی دوسرا بادشاہ، کوئی دوسرا ملک ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کا لقب عطا فرمایا. کب؟ جب کہ اعلان نبوت ہو چکا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے. تو کیا مطلب کہ آپ پہلی جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جو فرض بنتا ہے، غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے جیسے آپ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد بڑے ہوئے تو اس وقت مسلمان تو نہیں رہ رہے تھے ادھر، کوئی اکا دکا پرانے زمانے کا عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے فالوور یا سچے جو مسلمان تھے وہ کہیں کہیں پائے جاتے ہوں گے، جب وہ یا وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے لیکن شرک نہیں کرتے، لیکن ان کو عبادت کا کوئی طریقہ معلوم نہیں. زیادہ تر اکثریت کفار ہی کی تھی اس وقت. تو آپ علیہ السلام نے نمونہ چھوڑا. خاص طور پر آپ لوگ یا یہاں جو یورپ میں اور جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت جو ہے وہ کفار میں دعوت دیتے ہوئے گزارا. 13 سال جو مکہ کے تھے مکمل کفار ہی رہتے تھے ارد گرد، اور مدینہ شریف کے جو سال تھے اس میں بھی اکثر یہودی اور دوسرے مشرکین کے ساتھ معاہدے ہوئے وہ رہے، تو کافروں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا نقصان بھی. فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو جو ان دعوت دے سکتے ہیں دین حق کی طرف، اور نقصان یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک بلاک بن سکتے ہیں، ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں اسلام کی طرف آنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان کے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے اسی طرح سخت عذاب ہے جس طرح ان کے لیے بہت ثواب ہے جو آنے کا سبب بنتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمونہ ہمارے لیے وہاں چھوڑا کہ عدل، انصاف اور امانت اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں میں رہنا، یہی ان کو دعوت دینے کا پہلا طریقہ ہے. ان کے ساتھ بےایمانی نہ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دور میں جب آپ کی عمر 25 سال 26 سال تھی، اور اس کے بعد کئی ایسے معاہدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ جو ابھی اسلام کو نہیں آیا لیکن کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی، کسی کا مال جو ہے وہ کھا لیتے لوگ، مثلا باہر سے لوگ تاجر آتے، اس وقت کوئی حکومت کوئی دولت اس طرح کی تھی نہیں، وہ اپنا مال لے کے آتے، کئی لوگ مکہ کے جو سردار ہیں ان سے وہ مال خرید کر وہ واپس پیسے نہ دیتے ان کو، یا اور طرح کا ظلم ہوتا عورتوں پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایک جماعت بنائی جس میں کافر ہی تھے ظاہر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے رشتہ دار بھی کہ جو اس کا جماعت کا کام یہ تھا، ابھی اسلام نہیں آیا، کہ کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا، کسی بھی کے ساتھ عام یا خاص بندے یا باہر کے بندے سے زیادتی ہو تو بھئی یہ لوگ کیونکہ مقامی تھے، یہ قسم کی کمیٹی تھی جو معاہدہ کیے ہوئے تھی جو مدد کرتے تھے. اسی چیز نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو رویہ انسانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ تھا، یہی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا. اب میرا اور آپ کا جو ہے یہ بھی اولین فرض بنتا ہے اپنی اصلاح کے بعد کہ ہم بھی ان لوگوں کے لیے نمونہ بنیں. لیکن جب ہم کافروں میں رہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں میاں بیوی اتنے لڑ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھر، تو کیا خیال ہے آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ جب مجھے وہ جیل میں کورٹ میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ اس نے فلاں بندے سے فراڈ کیا ہے، فلاں کمپنی سے فراڈ کیا ہے اور یہ مسلمان ہے، تو کیا یہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ اسلام کی دعوت دے رہا ہے یہ بندہ ان کو، یا کہ رکاوٹ بن رہا ہے ان سے؟ اسی طرح جو ہے یہاں آنا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے کسی اہل ذمہ سے، یعنی ذمی اس کو کہتے ہیں یہودی یا عیسائی کو، جو مسلمان معاہدے کے تحت، جیسے آپ معاہدے کے تحت اس ملک میں رہ رہے ہیں، کوئی غیر مسلم بھی معاہدے کے تحت اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی یہودی عیسائی مشرک اس طرح کا جو بندہ ہے یعنی غیر مسلم، فرمایا کہ جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، مالی دھوکہ، مثلا پیسے آپ نے اس کے کھا لیے، لوٹ لیے، تو فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں میں اس کا وکیل ہوں گا، اس غیر مسلم اس کے خلاف جس نے اس کا جو ہے وہ اس سے دھوکہ کیا ہے، اس مسلمان کے خلاف. اب جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہتے ہیں ہمیں شفاعت چاہیے، اگر وہی ہستی آپ کے خلاف کمپلین لے کے اللہ کی عدالت میں ہو کہ اس کو سزا دی جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے جس ہستی کی سفارش اللہ مانتا ہے جس کی شفاعت اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کے جب وہ کسی کے خلاف یعنی شکایت کریں تو وہ بھی اللہ پاک قبول فرمائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، فرمایا جس نے کسی ذمی یعنی جو معاہدے کے تحت غیر مسلم عیسائی ہے یہودی ہے، فرمایا کہ وہ رہ رہا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. یہ حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح. جنگ ہونا، جہاد بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی موقع آئے، وہ اور باتیں ہیں، اس کے لیے اور اصول ہیں، اس کے لیے اور طریقے ہیں، اس کے اصول اور ہیں. یہ آپ کو یعنی بیان کر رہا ہوں کہ عام رہنے سہنے کا، کہ یہ معاملے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو کافر کو بھی تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف وہ اللہ کو تکلیف دے گا. تو آپ پھر خود سوچے کہ پھر مسلمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو مسلمان کو تکلیف دے گا اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ خامن کو، بیوی کو، بھائی کو، پڑوسی کو، چچا کو، رشتہ دار کو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اگر ظلم کے ساتھ آپ تکلیف دے رہے ہیں. وہ تو ایک پردہ ہے. اللہ پاک قرآن مجید حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ نہیں کیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا یا اللہ، میں تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے بھوک پیاس بیماری سے تو پاک ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا یہ جو میرے بندے تمہارے پاس بیمار ہوئے تھے، وہ اگر تم ان کا پتہ کرتے، ان کی بیمار پرسی کرتے تو یہی تم مجھے پاتے، یعنی میں سنے تو نے میری بیمار پرسی کی، حالانکہ میں اس بیماری سے ہر چیز سے پاک ہوں. تم اگر بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، تم یہ جو پریشان کرتے رہے ہو مخلوق الہی کو، یہ سمجھ کے یہ بندہ ہے، اس کا نام بشیر ہے، اس کا نام جو ہے نذیر ہے، یہ سائمہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مساجدوں پر جو عورتیں ہیں مرد ہیں، یاد رکھیں قیامت کے دن آپ سے یہی بات پوچھی جائے گی کہ آپ وہ ان کو نہیں، اگر ناحق آپ نے ظلم کیا وہ اللہ پاک فرمائے گا یہ گویا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو آپ پھر اندازہ لگائیں اس بندے کا کیا حال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور رونے لگ پڑے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہودی مر گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کم و بیش حدیث شریف کا، یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ مجھے بھی علم ہے، لیکن قیامت کے دن امت میں تو میری میں کھڑا ہوگا، یہ قیامت کے دن میری امت کی لائن میں یہ کھڑا ہوگا، کہ یہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے نبی کی بات نہیں سنی، لیکن امتی تو میرا ہے، تعلق تو میں جو ہے اس کے ساتھ ایک نہ ایک، بے شک وہ امت دعوت والا تعلق ہے. دو امت تو ساری یہی ہے، ساری چیزیں امت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ سب کے نبی ہیں، جہاں تک کہ پرند چرند آسمان زمین کافر و مسلمان. لیکن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کو کہتے ہیں امت اجابت، کہ انہوں نے دعوت قبول کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو کہتے ہیں امت دعوت، کہ انہوں نے ان کو دعوت تو مل گئی حضور علیہ السلام کی طرف سے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. تو میرا مطلب آپ کو یہ کہنے کا، یہ ساری بات سنانے کا یہ ہے کہ پہلے تو اپنا بھلا سوچیں، یہی اسلام میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور تباہی سے بچانے کی جب آپ کوشش کریں گے تو وہ دنیا میں بھی آپ تباہی سے بچیں گے. یہ دنیا میں بھی جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور یہ آتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہارے اپنے غلط کام کرتے اس کا غلط نتیجہ ہوتا ہے، غلط کام کرتے ہو غلط نتیجہ ہوتا ہے. اور جب بندہ صحیح اور درست تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک آخرت کی زندگی تو اس کی درست ہوتی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے. اگر اس کا بیماری پریشانی اس پر بھی آئے گی لیکن اس کو اللہ صبر عطا فرمائے گا، اس کی اللہ مدد کرے گا، اس کو اللہ پاک حوصلہ دے گا، اس کے دل کو جو ہے وہ سکون دے گا، پریشانی سکون کے باوجود وہ سکون اطمینان دے گا. تو یہ جو رمضان شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ اسی کے لیے آیا. اگر آپ مجھ میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، مطلب بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے اور مطلب یعنی کمیونٹی کمیونٹی کے ساتھ اور ایک جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف، رشتہ دار ہوں، میاں بیوی بی ہوں، فلاں ہوں، تو یہ رمضان شریف جو مہینہ ہے یہ اسی کی اصلاح کے لیے آتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو بندے کا تعلق اللہ سے اور مخلوق سے خراب ہو گیا ہے وہ ان روزوں کے ذریعے. رمضان میں ایک سسٹم ہے، آپ سنیں اس کے بارے میں آئندہ بھی جمعے کو اور جو بیانات ہیں کہ کس طرح وہ آپ میں تبدیلی لا سکتا ہے. اگر خالی روزے رکھیں گے تبدیلی نہیں لائیں گے، پتہ نہیں ہوگا، تو وہ پھر خالی بھوک ہی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کئی روزہ دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا. روزہ تو ایک غسل خانہ ہے، جس طرح گندا بندہ میل کچیل گند لگا ہوا میلا کچیلا وہ غسل خانے میں باتھ روم میں جاتا ہے صاف ہونے کے لیے، اور اگر وہ باتھ روم میں واش روم میں جا کے بھی گندا ہی باہر نکلے تو ہر بندہ کہے گا بھی تیرا سوائے پانی بہانے کے اور پانی کا آواز آنے کے اور باتھ روم میں جانے کے کوئی فائدہ، کوئی ایک ہی برابر ہے تمہارا. تو اچھے غسل خانے میں تم گئے ہو اسی طرح کے، تو اگر آپ بھی رمضان کا جو ایک غسل خانہ ہے اس میں داخل ہو کے اس کے بعد عید والے دن آپ اور میرے وہی رویہ، وہی اخلاق، وہی جھگڑے، وہی فسادات، تو ہم پھر وہ ایسے ہی لوگ ہیں. تاکہ آپ کا رمضان ایسا نہ گزرے تو آپ کوشش کریں کہ سیکھیں کہ کیسے میں وہ روزہ رکھوں جس میں میری تبدیلی آئی، یا جمعے کے بعد بھی سیکھیں اور یہ منڈے بھی پروگرام ہے اس میں سیکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی صحیح طرح رمضان کی تیاری اور رمضان گزارنے کی، اور جو ہے ہم سب کو اس سے بھرپور رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سب کو سب کا بھلا کرے. کافروں کو بھی اللہ ایمان نصیب کرے، مسلمانوں کو تقوی، پریشانوں کو جو ہے وہ پریشانی دور کرے، اور بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدی نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.